أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اس نے سلوک کرو اپنے والدین سے، قریبی رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مساکین سے، اور رشتہ دار پڑوسی سے، اور اجنبی پڑوسی سے، اور پہلو کے ساتھی سے، اور مسافر سے، اور اپنے زیردستوں سے. زیردستوں سے مراد غلام، نوکر اور خدمتگار، ہر قسم کے ملازم وغیرہ. ارشاد فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز اور محترم سامعین، حقوق العباد کے دروس کا سلسلہ جاری ہے. آج کے درس قرآن میں پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت، عام مسلمانوں کے باہمی حقوق اور فرائض، شراکت داروں کے حقوق، آجر و اجیر کے باہمی حقوق اور فرائض، ان پر انشاءاللہ گفتگو آپ کے سامنے کی جائے گی. پڑوس سے مراد کیا ہے؟ مختلف اقوال صحابہ کرام سے اس سلسلے میں ملتے ہیں. پڑوسی کی تین یا چار اقسام بیان کی جاتی ہیں. ایک رشتہ دار پڑوسی ہے اور ایک غیر رشتہ دار پڑوسی ہے، اور ایک پہلو کا ساتھی وہ بھی پڑوسی کہلاتا ہے. سفر کے دوران ہمارے ساتھ جو سفر کر رہا ہو، کہیں ہمارے پاس جو آدمی بیٹھے، ایک ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی آپس میں پڑوسی کہلاتے ہیں. پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور غیر مسلم پڑوسی بھی حقوق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پڑوسی کی حدود کیا ہیں؟ اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے کہ 40 گھر تک پڑوس ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ایک مسجد میں جو لوگ باہم مل کر نماز ادا کرتے ہیں وہ آپس میں پڑوسی ہیں. ایک قول یہ ہے کہ جس کے گھر تک دوسرے گھر سے آواز پہنچ جائے وہ پڑوسی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جب پڑوسیوں دو پڑوسیوں کے درمیان ترجیح کا مسئلہ ہو تو جس کا دروازہ زیادہ قریب ہو اس کو ترجیح دی جائے گی. پڑوسیوں کے باہمی جو حقوق و فرائض ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بڑی سختی سے تاکید کی ہے ان کی ادائیگی کی، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے رشتہ دار پڑوسیوں، غیر رشتہ دار پڑوسیوں اور پہلو کے ساتھی، وہ بھی پڑوسی کی تعریف میں آتے ہیں، سب کے ساتھ اس نے سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن دو آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے باہمی حقوق اور فرائض کی کیا اہمیت ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دو پڑوسی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات رکھتے ہوں گے تو ان کا مقدمہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کریں، اور جو مقدمات ایک دوسرے کے خلاف ہوں ان کو یہیں پہ نپٹا کر ختم کر کے آگے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں کہ وہاں ہمیں اس کے لیے جواب دہی نہ کرنی پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو اس کے پہلو میں رہتا ہو بھوکا سوئے۔ یعنی ہمیں اپنے پڑوسیوں کے بارے میں یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ان کی گزر اوقات کیسے ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں دوسرا شخص رات کو بھوکا سوئے اور ہم پیٹ بھر کر انواع و اقسام کے کھانے لذتیں لے کر بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھا کر سو جائیں اور ہمیں اپنے پڑوسی کے بارے میں علم نہ ہو اور وہ رات کو بھوکا سوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے۔ یعنی یہ مومنانہ رویہ نہیں ہے کہ آدمی اس طریقے سے زندگی بسر کرے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے بارے میں برابر تاکید کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ پڑوسی کو وارث ہی بنا دیا جائے گا۔ اتنی سختی سے پڑوسی کے حقوق کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین، ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پیغام لے کر آتے تھے، تو اتنی سختی سے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے سمجھا کہ اس کو وراثت میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ بخاری اور امام احمد نے ایک حدیث روایت کی ہے، پڑوسی عورت سے زنا 10 عورتوں سے زنا سے زیادہ بڑا جرم ہے، اور پڑوسی کے گھر میں چوری 10 گھروں میں چوری سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اور عموماً یہ کام پڑوسیوں کے ہاں ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے، پڑوس سے ہی ان کاموں کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی عورت اپنی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ جانے اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی تحفہ میں ہو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے ہاں پڑوسیوں کو چاہیے کہ تحفے طائف بھیجا کریں، خواہ وہ بالکل کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی سالن وغیرہ پکاتے ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، تو کچھ شوربہ ہی اپنے پڑوسی کو، کچھ نہ کچھ سالن ہی اپنے پڑوسی کو بھیج دیا کرو، اس سے دلوں میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، یا جس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا حق ادا کرے۔ اور دوسری روایت ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ ایک حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ پڑوسی کی خدمت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی ضرورت پوری کرو، اس کے کام آؤ، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی ایذا نہ دو، اس کو تکلیف نہ دو۔ اس کو تکلیف دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر پڑوسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے اوپر آدمی کو صبر کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ معمولی بات کے اوپر اٹھ کر لڑائی جھگڑا شروع کر دیا جائے، اختلافات بڑھیں اور اس کے بعد انتشار پیدا ہو اور نوبت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ جائے، مقدمہ بازیاں شروع ہو جائیں۔ تو پڑوسیوں کے درمیان اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ کوشش اس بات کی جائے کہ صبر و مصابرت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پہ یا تمہاری چھت پہ لکڑی گاڑنا چاہے تو اس کو منع نہ کرو۔ یعنی پڑوس میں ایک دوسرے کی جو ضرورت ہو تو اس میں تنگ دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پڑوس میں ایک یہودی خاندان آباد تھا، اور وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جو بھی طریقہ ممکن تھا اس طریقے سے آپ کو تکلیف دیتے تھے۔ ان کا ایک لڑکا بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں عیادت کے لیے چلے گئے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ خود بتائیے کہ جو آدمی ایسا رویہ اختیار کر رہا ہو، جب اس کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کیا جائے گا تو وہ اس سے کس قدر متاثر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس لڑکے کا آخری وقت ہے، تو اس کے سامنے آپ نے کلمہ پیش کیا کہ کلمہ پڑھ لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مانو، اگرچہ وہ یہودی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن سلوک اور اس بہترین تدبیر کا آپ دیکھیے کہ ان پہ یہ اثر ہوا کہ باپ بیٹے سے کہا تھا کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، فرمایا کہ اطاعت کرو، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کلمہ پڑھ گیا، کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تو یہ دیکھا آپ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر مسلم یہودی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس کے نتیجے میں وہ نعمت اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کر دی اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارے پڑوس میں ہو تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ اس سے اسلام کی خوبیاں اس کے اوپر آیا ہوں. مشکات شریف کے اندر ایک بڑا سبق آموز عبرتناک واقعہ ملتا ہے، اور بخاری و امام احمد رحمہم اللہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک عورت تھی جو نفل نمازیں بھی بہت پڑھتی تھی، روزے بھی رکھتی تھی، اور صدقہ خیرات بھی کیا کرتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس کے پڑوسی اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس سے ناراض رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت جہنمی ہے. سے آپ اندازہ لگائیے کہ صرف نماز روزہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنانا اور اس میں پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے. اسی طرح ایک دوسری عورت کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا کہ وہ زیادہ نوافل ادا نہیں کرتی اور روزے بھی کم ہی رکھتی ہے، اور صدقہ خیرات کے لیے اس کے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے، بس کبھی کبھار پنیر کے کچھ ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے بڑے خوش ہیں، اس کی زبان بڑی میٹھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنتی عورت. سبحان اللہ، اس سے ہمیں بڑا درس عبرت ملتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ خیر اور بلائی کا رویہ اختیار کریں اور کبھی بھی پڑوسیوں کو ایذا اور تکلیف نہ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں بن سکتا، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں بن سکتا، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں بن سکتا. تین مرتبہ حضور قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، اور صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے خائف رہتے ہوں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جو پڑوسوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ خوف زدہ رہتے ہیں، وہ ان کو ستاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، اور مسلم کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسیوں کے باہمی ایک دوسرے کے بارے میں حقوق اور فرائض کیا ہیں. تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی مدد کا محتاج ہو تو اس کی مدد کی جائے، کچھ قرض طلب کرے تو اس کو قرض دیا جائے، محتاج ہو تو اس کی خدمت کی جائے، بیمار ہو تو تیمارداری عیادت کی جائے، مر جائے تو اس کے جنازے کے ہمراہ جائے انسان، اس کی خوشی غمی میں شریک ہو، اپنے در کی دیوار یا درخت وغیرہ اس طریقے سے نہ اونچا کرے کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے، اور اپنے ہاں اگر کوئی میوہ وغیرہ، کوئی فروٹ وغیرہ خرید کر آدمی لائے تو اس میں یہ تعلیم اس بات کی دی گئی ہے کہ پڑوسیوں کے ہاں بھی ہدیے کے طور پر بھیجنا چاہیے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے اتنی، تو اپنے بچوں کو اس بات کی ہدایت کرنی چاہیے کہ وہ پھل وغیرہ کھانے کے بعد اس کے چھلکے اپنے گھر سے باہر نہ پھینکیں. ہو سکتا ہے کہ پڑوسی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ بچوں کو پھل فروٹ لا کر کھلا سکے، اور اس کے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہیں تو نہیں اس بات کا علم کہ ہمارے والدین کی استطاعت کتنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ فروٹ کے اور پھلوں کے چھلکے باہر دیکھ کر والدین سے اس کا مطالبہ کریں اور وہ ان کے مطالبے کو پورا نہ کر سکیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا رویہ اختیار نہ کیا جائے. اس طرح پڑوسی کو ایذا رسانی سے بچانا چاہیے، یعنی کوئی ایسی چیز، بعض لوگ کوڑا کرکٹ اپنی طرف سے جو ہے وہ اٹھا کر پڑوسیوں کی طرف ڈال دیتے ہیں، اس پہ پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، اور ایک اچھا پڑوسی جو ہے اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اس طرح ہم دیکھنے کے بعض اوقات پانی، بجلی یا ایسی چیزوں سے بھی پڑوسیوں کے ہاں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی حق تلفی جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور گاؤں دیہاتوں میں کچھ اور قسم کے مسائل ہوتے ہیں پڑوسیوں کے ہاں، खासकर जहाँ पे ज़मीनें वगैरह इकट्ठी होती हैं या ज़मींदारा वगैरह होता है, तो वहाँ एक के माल मवेशी, भेड़ बकरियाँ, या मतलब यह है कि मुर्गे वगैरह या कोई और जानदार चीज़ें एक ने रखी हुई है, वो किसी दूसरे की फ़सल में चली गई या कुछ नुकसान कर लिया, तो उससे फिर जो है वो बाहम इख्तलाफात पैदा होते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों के छोटे मोटे इख्तलाफात और उनके आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से पड़ोसी आपस में लड़ पड़ते हैं। तो इन बातों में बड़ी सब्र से जो है वो काम लेना चाहिए और इस बात कोशिश करनी चाहिए कि दूसरे के साथ जुल्म और ज़्यादती ना हो, और इसी तरीके से इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि अगर पड़ोस में एक दूसरे की ज़मीनें एक साथ हैं तो उसमें दूसरे का हक मारने के बजाय इस बात की कोशिश होनी चाहिए कि कुछ मेरी तरफ से अगर दूसरे की तरफ चला जाए ताकि कल क़यामत के दिन मुझे उसकी जवाबदेही ना करनी पड़े। इसी तरह बाज़ औक़ात अड़ोस पड़ोस में गाँव देहात में ऐसा भी होता है कि लोगों के रास्ते वगैरह या माल मवेशी के रास्ते जो हैं एक दूसरे की ज़मीन से गुजरते हैं, उसमें भी बाज़ औक़ात पड़ोसी एक दूसरे से उलझते हैं, इख्तलाफात पैदा होते हैं और लड़ाई झगड़े पर नौबत आती है। तो ये जो अहादीस मैंने आपके सामने रखी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से पड़ोसियों के हुकूक बयान किए हैं और पड़ोसियों को जो है वो ईज़ा रसानी से मना किया है, इन तालीमात को अपने सामने रख कर हमें चाहिए के हुस्न माशरत के साथ जो है वो ज़िंदगी बसर करें और पड़ोसियों को तकलीफ़ ना दें, जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। इसके बाद आम मुसलमानों के बाहमी जो हुकूक और फ़राइज़ हैं उनका भी कुरान करीम में जाबजा ज़िक्र मिलता है। इस हवाले से एक हदीस मुबारक है, बल्कि इसी हदीस मुबारक को मैं इस अंदाज़ में आपके सामने रखूँगा कि सिर्फ पड़ोसियों या रिश्तेदारों या आम मुसलमानों के हुकूक ही नहीं, अपनी पूरी ज़िंदगी में इस हदीस मुबारक को हम अपने सामने रखें और अपनी ज़िंदगी का हमेशा जायज़ा लेते रहें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीहि मा युहिब्ब लिनफ्सिह, तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद न करे जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। तो बस जब हम किसी पड़ोसी, किसी रिश्तेदार, किसी अजनबी, किसी दूसरे से कोई भी मामला कर रहे हों तो उस वक्त हमें पहले ये सोचना चाहिए कि अगर इस मकाम पे मैं हूँ और यही मामला कोई दूसरा मेरे साथ करे तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी। अगर इस चीज़ को हम अपने लिए मयार बना लें कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करो जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो, तो आप यकीन कीजिए कि माशरे के अंदर एक हैरत अंगेज़ किस्म का अखलाकी इनकलाब बरपा हो सकता है, और यही इनकलाब इन्हीं तालीमात की बुनियाद पे उस माशरे में बरपा हुआ था जहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का और एक इंसान दूसरे इंसान का खैरख्वाह था, उन्हें आपस में एक दूसरे के साथ बाहमी मोहब्बत और हमदर्दी और उल्फत होती थी। यही तालीमात थी जिनके ऊपर अमल करके वो माशरे जो है वो दुनिया में जन्नत का नमूना बन गए थे। आज हमारे यहाँ अगर हम देखें, पड़ोसी पड़ोसी से शिकवा शिकायत कर रहा है, घर में औलाद और वालदेन के दरमियान शिकवे शिकायतें हैं, पूरे माशरे के अंदर हुकूक और फ़राइज़ की जो है वो जंगें लड़ी जा रही हैं, यानी एक दूसरे के साथ इंसान प्यार मोहब्बत उल्फत हमदर्दी खैरखाई ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो ये हदीस मुबारक है जिसको हम अपने सामने हमेशा रखें कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि, या उसी उसूल की वजाहतें आ रही हैं इन हदीस के अंदर, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इतनी जामे तारीफ़ है ये एक मुसलमान की, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, जिसके पास कुव्वत आ जाए, जिसके पास ताकत आ जाए, जिसके पास इख्तियार आ जाए, जिसके पास पैसे आ जाएँ, जिसके पास माल और दौलत आ जाए, वो दूसरों के ऊपर अपने हाथ से जुल्म करे, ज़्यादतियाँ करे, तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है। और इसी तरीके से आदमी इतना ज़बान दराज हो, गाली गलोच करे, दूसरों को बुरा भला कहे, दूसरों के ऊपर दोनस जमाने की कोशिश करे, तो ऐसा शख्स जो है वो इस्लाम का दावा करता है तो वो गलत है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुस्लिम और तिर्मिज़ी शरीफ की रवायत है, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान माल और इज़्ज़त हराम है। مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شر کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی کے اوپر آدمی ظلم تو نہیں کرتا، اس کے اوپر زیادتی تو نہیں کرتا، اس کا مال تو ہڑپ نہیں کرتا، اس کی تذلیل اور تحقیر تو نہیں کرتا، اس کے عیبوں کے اشتہار تو نہیں لگاتا۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ہمیں ہر دوسرے مسلمان کے ساتھ وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری و مسلم احمد کی روایت ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمان کس طریقے سے باہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، عزت اور ناموس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی تم ایک دوسرے کے مال کے بھی محافظ ہو، باطل طریقوں سے، ناروا طریقوں سے، نا حق کبھی کسی دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو۔ کوئی ایسا طریقہ اختیار کر کے تم کسی دوسرے کا مال ہڑپ کرو گے تو گویا اپنے پیٹ میں جہنم کا ایندھن بھر رہے ہو۔ بخاری کی روایت ہے جس نے کسی مسلمان کا مال اتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غضبناک ہوگا۔ جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ مسلم کی روایت ہے جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لیا اس پر اللہ جنت حرام اور جہنم واجب کر دے گا۔ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی مقدار کتنی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی معمولی چیز بھی آدمی اس طریقے سے کسی کا حق مار لے تو کیا اس کے لیے بھی یہی وعید ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جھوٹی قسم کھا کر اپنے دوسرے مسلمان کا حق اتنا قلیل ہو جتنے مسواک کی لکڑی ہوتی ہے وہ مار لیا جائے تو اس کے لیے بھی جنت حرام اور جہنم اس کے اوپر واجب کر دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق اور فرائض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس میں 6 حقوق ایسے ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنوایا کہ یہ ایک مسلمان کے دوسرے حقوق، دوسرے کے ذمہ یہ حقوق ہیں جو اس کو ادا کرنے چاہیے۔ فرمایا سلام کرے تو اس کا جواب دو، یعنی جب دوسرا مسلمان بھائی سلام کرے تو اس کا جواب دینا جو ہے وہ لازمی اور ضروری ہے۔ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، کھانے وغیرہ کی دعوت پہ کوئی بلائے تو بغیر کسی شرعی عذر اور شدید مجبوری کے کسی کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، یہ گناہ کی بات ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے ساتھ خیرخائی کرو، کوئی مشورہ طلب کرتا ہے کسی اور معاملے میں، اس کے ساتھ خیرخائی کرنا، یہ اس دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ فرمایا چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ کہو، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی کہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور عیادت سے مراد یہ ہے کہ بیمار ہے اس کی مزاج پرسی کے لیے بھی آدمی کو جانا چاہیے، پھر اس کے حال احوال معلوم کرنے چاہیے، اگر وہ مدد اور اس کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، آپ اس کو بڑے اچھے مشورے دے کے واپس آ جائے، جی فلاں ہسپتال میں بڑا اچھا علاج ہوتا اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی جیب میں 10 ریال بھی نہیں ہے، 10 روپے بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، اور پھر اس مسلمان کو مدد اور تعاون فراہم کرنا چاہیے۔ مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، ظاہر ہے اس کے کفن دفن کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کے اندر شرکت کی جائے۔ یہ 6 حقوق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افشوا السلام واعتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ 4 چیزیں ارشاد فرمائی، فرمایا ان کے اوپر عمل کرو گے تو سلامتی سے اللہ کے اس سلامتی کے گھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بھی آپ دیکھیں گے تو ان چاروں چیزوں میں باہمی حقوق اور فرائض کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام ہے۔ یعنی ایک جب آدمی جب دوسرے کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہر مصیبت اور پریشانی سے بچائے۔ تو جو دوسرے کے حق میں اس طریقے سے دعائیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ اس کی بدخائی کبھی نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ افشو السلام، سلام کو پھیلاؤ آپس میں۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ صرف اسی کو سلام نہ کرو جس کو تم جانتے ہو اور پہچانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرنا چاہیے اور سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات ارشاد فرمائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. ظاہر ہے کھانا کھلانے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ وسعت دی ہے انہیں چاہیے کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلائیں. اور قرآن کریم میں اس بات کی سخت مذمت کی گئی ہے کہ ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہی اور بربادی کی بشارت دی ہے، فرمایا وہ خود بھی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دیتا. تو اس لیے فرمایا کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ، یعنی اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو دوسرے جو بھوکے ہیں ان کے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ان کی مدد کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ. وصل الارحام، اور فرمایا صلہ رحمی کرو. اس پہ بات تفصیل سے ہو چکی ہے، جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ رشتوں ناتوں کو جوڑ کر رکھو اور رشتے منقطع نہ کرو. وصلوا والناس نعم، اور رات کو جب اللہ کے بندے گہری نیند سو رہے ہوں تم کھڑے ہو جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرو. اس میں نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے. فرمایا تدخل الجنت بالسلام، یہ کام اگر تم کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کیا؟ سلام کو پھیلانا، بھوکے کو کھلانا، صلہ رحمی کرنا اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ دین نصیحت ہے، دین خیرخواہی ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کا خیرخواہ ہونا چاہیے، اور اس خیرخواہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو ضرور اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. اصل انسانیت اور مسلمانی یہ ہے کہ آدمی کی ذات دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی جو مخلوق ہے یہ عیال اللہ ہے، اللہ کا کنبہ ہے، اور اس اللہ کی مخلوق میں بہترین انسان جو اللہ کو محبوب ہے وہ ہے جو اللہ کے اس عیال سے، یعنی اللہ کی اس مخلوق سے محبت کرتا ہے، ان کے دکھ درد میں ان کے کام آتا ہے اور ان سے خیرخواہی کرتا ہے. لیکن سب سے بڑی خیرخواہی کیا ہے؟ یہ ساری باتیں بھی ہونی چاہیے. کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اور ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پورا کرنا چاہیے، قرض طلب کرے اس کو قرض دینا چاہیے، بھوکا ہو اس کو کھانا کھلانا چاہیے. لیکن سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو اللہ کی بندگی اور اس کی غلامی کی طرف بلائیں، خیر کی طرف دوسروں کو دعوت دیں، شر سے دوسروں کو روکیں اور منع کریں. یہ باعثیت مسلمان، دوسروں کے حقوق بھی ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کے فرائض میں بھی یہ بات شامل ہے کہ وہ خیر کی دعوت دے اور شر سے منع کرے اور روکے. تو جب ہم کسی کو برا کام کرتے دیکھیں، کسی برائی میں ملوث دیکھیں، وہ کوئی عام مسلمان ہو، عام انسان ہو، ہمارا پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، اگر ہم اس کو کوئی برائی کرتے، گناہ کرتے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتے دیکھیں، تو ہم اللہ اور رسول کی ہدایت کے مطابق لازماً اس کو اس سے منع کریں اور روکیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان کے اوپر اسی طریقے سے فرض عین ہے جس طریقے سے نماز روزہ فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رہا ان کو من کرن فل یغیر ہو بیادی، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے. ہاتھ سے اگر ہم عام عمومی حالات میں نہیں روک سکتے تو اپنے گھروں میں اور ان جگہوں پہ جہاں ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے، مثلا کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی مقام پہ ایک آدمی جو وہاں کسی پوزیشن پہ ہے، جیسے کہ اہم عہدے پہ ہے، تو وہ اپنے ماتحتوں میں برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے. اسی طرح ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کے اندر برائی کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، ایک ملک کا سربراہ اپنے معاشرے کے اندر برائی کو اپنے ہاتھ سے یعنی طاقت سے روک سکتا ہے. تو اس کے مختلف دائرے ہیں، جو جس دائرے میں جس قدر برائی کو اپنے ہاتھ سے مراد اپنی طاقت سے، قوت سے، اس کے خلاف قوت اور طاقت استعمال کرے. برائیوں کو مٹانا اور خیر کو پھیلانا یہ اس امت کا فرض منصبی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اس امت کا حصہ اور جز ہے. بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے بلائی کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے ہو۔ یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے لیے دو شرطیں عائد کر دی ہیں، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، جو شخص یہ دو کام نہیں کرتا اس کا خیر امت سے کوئی تعلق نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سب سے بڑی خیرخائی، دین النصیحہ، دین خیرخائی کا نام ہے۔ تو یہ خیرخائی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنی چاہیے کہ دوسروں کو بلائی اور خیر کی طرف بلائیں اور منکرات سے دوسروں کو روکیں اور منع کریں۔ اس میں تو اتنے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہیں، ان سر احا کا ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کیسے کی جائے؟ بھائی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، اس کو ظلم سے بچایا جائے تو یہ اس کی مدد ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے منع کرو، اس کو ظلم سے باز رکھنے کے لیے جو طریقہ تم اختیار کر سکتے ہو یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی خیرخائی ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ بھی جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کو دین کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے پڑوس میں جاہل لوگ رہتے ہیں اور تم ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، تم ان کو قرآن اور حدیث نہیں سکھاتے اور ان کو برائیوں سے منع نہیں کرتے اور روکتے نہیں۔ اور پھر ان جاہل لوگوں کو مخاطب کر کے بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو دین کی تعلیمات سے بے بہرہ ہیں اور وہ اپنے پڑوسیوں کے ہاں جا کر دین کا علم حاصل نہیں کرتے۔ دونوں کی مذمت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے حقوق و فرائض کے اندر شامل ہے کہ ہم باہم مل کر دوسروں کو دین کی تعلیم دیں، دین کا علم سکھائیں، دین کے علم کو پھیلائیں تاکہ مسلمان معاشرے سے جہالت دور ہو اور علم کی روشنی لوگوں کے درمیان پھیلے اور پھر لوگ اس علم کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ تو مسلمانوں کے باہمی جو حقوق اور فرائض ہیں، ان میں معاشرے کے نادار طبقے کے جو حقوق ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، مسافر ہیں، قیدی ہیں، ضرورت مند ہیں، بیمار اور مریض لوگ ہیں، اپاہج اور معذور لوگ ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، لولے لنگڑے ہیں، لاوارث لوگ ہیں، ضعیف العمر، نادار، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی ہر معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں۔ بھائی اللہ اس بات پہ قادر تھا اور ہے کہ سب لوگوں کو ایک جیسا کر دیتا اور ان کے درمیان کوئی تفریق، کوئی فرق و تفاوت نہ ہوتا، نہ مالی لحاظ سے، نہ جانی لحاظ سے، نہ حسن و جمال کے لحاظ سے، نہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے لحاظ سے، اللہ سب کو ایک جیسا بنا سکتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا جو رنگ و بو ہے، اس کا جو حسن و جمال ہے، وہ اس چیز کے اوپر منحصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان مختلف درجات رکھے ہیں، ہر لحاظ سے درجات، کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان درجات رکھے ہیں۔ اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو معاشرے میں معذور اور ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش بھی رکھی ہے اور اس میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی سخت آزمائش ہے۔ تو اس میں ضرورت مندوں کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیوہ اور یتیم کے لیے باغ دوڑ کرنے والا راتوں کو نوافل ادا کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسانیت کی خدمت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عظیم مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک جیسا کر دیتا، کوئی کسی کا محتاج ہی نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو درجات رکھے ہیں، اس کی حکمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ دونوں فریقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا ہے، مال و دولت دیے ہیں، صحت اور صلاحیت اور تندرستی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں ان کے پاس، ان کے ذریعے سے وہ دنیا کے اندر مفسد بن کر رہتے ہیں اور اپنے مال کو عیاشیوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ خدا کی نافرمانیوں پہ، یا اس مال کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگاتے ہیں اور دوسروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اس طرح جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے کسی نعمت سے, تو وہ بھی ان کے لیے امتحان ہے اور آزمائش ہے کہ اس میں وہ صبر شکر کی زندگی بسر کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ حقیقت میں آزمائش کے لیے ہے. نہ تو ان لوگوں کو کوئی سزا ہے جو کسی وجہ سے کسی چیز سے محروم ہیں, اور نہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جزا ہے کہ ان کے کسی کمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی چیز سے نوازا ہے. دونوں امتحان میں مبتلا ہیں, اور اس امتحان میں کامیاب ہوئی ہے جو خدا اور رسول کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. جہاں تک اسلامی معاشرے کا تعلق ہے تو اس کی تو شان یہ بیان کی گئی ہے, یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ اس اسلامی معاشرے میں رہنے والے لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذاتی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور اس کی کتنی ہی مثالیں ہمیں اسلامی معاشرے میں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں, اور آج بھی ملتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. اگرچہ وہ مثالیں آج کم ہو گئی ہیں, لیکن آج بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ لوگ اپنی ذاتی ضرورت پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان تشریف لائے, اور آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے معلوم کیا تو کسی گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ نے اس مہمان کو ایک صحابی کے حوالے کیا, وہ انہیں گھر لے گئے. انہوں نے بھی گھر میں جا کر دیکھا تو کھانا گھر کے افراد کے لیے اور مہمان کے لیے کافی نہیں تھا. انہوں نے اہلیہ کو مشورہ دیا کہ بچوں کو یوں ہی بلا پھسلا کر جو ہے وہ ان کو سلا دیا جائے, اور پھر مہمان کے سامنے کھانا رکھ کر کسی بہانے سے چراغ بجھا دیا جائے, مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. بچوں نے بھی رات بھوکے گزاری, اہل خانہ نے بھی رات بھوکے گزاری, اور مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا. دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مبارکہ ان کو سنائی کہ اللہ نے تمہارے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ ایسے بندے بھی ہیں, یوثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, جو اپنی ذاتی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں. ایک غزوہ, ایک جنگ کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ ایک آدمی جس کا بھائی پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا, زخمی بھی تھا, جب اس کے پاس پانی لے کر پہنچا تو دوسرے نے آواز دی کہ پیاسا ہوں, تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ پانی اس کے پاس لے جاؤ. اس کے پاس پانی پہنچا تو آگے سے ایک اور آواز آ گئی, بعض روایات کی روح سے 5 اور 7, بعض کی روح سے 3, لیکن یہ ہے کہ وہ پانی, یعنی حالت نزع میں ایک آدمی اپنی پیاس پر اور اپنی ضرورت پر, کہ وہ پانی کے چند قطرے اس کی جان بچانے کے لیے کافی ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن جب دوسرے بھائی کی طرف سے آواز آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو پہلے پلاؤ, سبحان اللہ. حتیٰ کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جب میں آخری شخص کے پاس پہنچا تو وہ وفات پا چکا تھا, اور جب میں پیچھے پلٹا تو وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. یہ تھا اسلامی کلچر, یہ تھا اسلامی معاشرہ, یہ تھی ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی. آج کیا حالت ہے, آج کیا چھینا جپٹی ہے. ہر آدمی کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے اس کے منہ کا نوالہ میں چھین لوں. یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے, اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طرز معاشرت سے دوری کا نتیجہ ہے, جس کی وجہ سے نفسی کا عالم ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور رسول کی تعلیمات کی طرف توجہ دیں. پھر ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضرورت سے زائد مال دیا ہے, ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وفی اموالم حق للسائل والمحروم, ان کے اس زائد مال میں نے سائل اور محروم کا حق رکھا ہے. یہ ہمارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ضرورتوں سے زیادہ دے دیا ہے. وہ جن کو اپنی ضرورت بھر بھی نہیں ملا ہے ان کا حق ہے ہمارے مال میں, اور یہ عمومی آیت کریمہ ہے جس کے اندر پڑوسی اور رشتے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. عام مسلمان جو محروم ہیں ان کا حق جو ہے ان لوگوں کے مال میں رکھا گیا ہے جن کو ان کی ضرورت سے زائد دے دیا گیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, جس کو ضرورت سے زائد ملا ہے وہ اس کو اپنا استحقاق سمجھ کر, میں نے کمایا, میرا مال ہے, میری صلاحیت ہے, میری ذہانت ہے, میری قابلیت ہے, پھر وہ اس کو اپنی عیاشیوں پہ خرچ کرتا ہے اور وہ دوسروں کا حق اس طریقے سے مار رہا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اس لیے فرمایا ولا تبذر تبذیرا, فضول اور بیجا اپنے مال کو مت اڑاؤ. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, مال کو فضول اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں. فرمایا ولا تصرفوا ان اللہ لا یحب المصرفین، اسراف مت کرو، جو مال تمہاری ضرورت سے زائد ہے اسے ایسے کاموں میں اور ایسی جگہوں پہ خرچ نہ کرو جہاں خرچ کرنے کا مصرف نہیں ہے کوئی. فرمایا یہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، ضرورت مندوں، یتیموں، ان کا حق ہے، ان کا حق ادا کرو. مسلمانوں کے باہمی حقوق اور فرائض میں آجر اور اجیر کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آجر اور اجیر سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ مالک ہوتے ہیں، کمپنیوں کے ہوں، فیکٹریوں کے ہوں، کارخانوں کے ہوں، دکانوں کے ہوں، زمینوں کے مالک ہوں، ان کے پاس محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں، خادم ہوتے ہیں، ان کے یعنی مالکوں کے اور خادموں کے اور یا غلاموں کے یا نوکروں کے باہمی حقوق اور فرائض کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں. آج اگر لونڈی اور غلام نہیں ہیں تو ان کی جگہ نوکر اور خادم ہیں، تو فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو تمہارے تصرف میں اللہ نے دے رکھا ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تو جیسا میں شروع میں عرض کر چکا ہوں ان کو ہم جیسا کر دیتا، لیکن اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو تمہارے تصرف میں دے رکھا ہے. ان کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور ان کو وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، اور ان پر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ نہ کر سکیں، اور اگر ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام کا بوجھ ڈالو تو پھر ان کی اس کام میں معاونت اور مدد کرو. ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ وسعت دی ہے تو اس حدیث مبارکہ کے مطابق اپنے رویوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے ہیں، ہمارے کارخانے میں ہوں، ہماری فیکٹری میں ہوں، ہماری ورکشاپ میں ہوں، ہماری زمینوں میں ہوں، ہم ان کے ساتھ واقعی اس دیے گئے معیار کے مطابق اپنا رویہ ان کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. دوسری روایت ہے یہ بخاری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن میرا جھگڑا ہوگا. کس کا جھگڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان تین آدمیوں سے جھگڑا کرے گا. کون سے تین آدمی؟ جس نے میرا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا، کوئی وعدہ کیا، پھر اس کو توڑ ڈالا. وعدے کی کتنی اہمیت ہے قرآن حدیث کے اندر. دوسری بات ارشاد فرمائی، دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو اغوا کر کے بیچ ڈالا اور اس کی قیمت کھائی. اور فرمایا تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور رکھا، کام اس سے پورا لیا اور اس کی اجرت پوری ادا نہ کی، قیامت کے دن خدا اس سے جھگڑا کرے گا. تو ہمیں چاہیے کہ مزدور کی، نوکر کی، خادم کی جو اجرت ہے اس سے کچھ زیادہ ہی اس کو ادا کر دیں، تاکہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس کی جگہ مدعی کے طور پر خدا کھڑا ہو تو ہم اس خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے ادا کر دی جائے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ بعض اوقات مزدوروں اور خادموں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرتے ہیں، اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کا خون بھی خشک ہو جاتا ہے، ان کو اجرت نہیں ملتی. کتنا بڑا ظلم ہے. صاحب حیثیت لوگ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ قیامت کے دنوں نے اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہی کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے غلاموں اور خادموں پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اپنے غلاموں اور اپنے خادموں پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وسعت دی ہوتی ہے، کسی مرتبے اور مقام، کسی منصب اور عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ماتحت بیچارے جو ہو اپنے صاحب لوگوں کو دیکھتے ہی ان کا جو ہے وہ خون خشک ہونے لگتا ہے، ایک روب ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، لیکن ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باس کیسا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں. اگر ایسا رویہ ہم نے اختیار کیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جو اونٹ ہل رہے تھے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ کان لگا کر آواز سنی گئی، تو وہ آواز کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کا حق نماز اور بندوں کا حق تمہارے زیر دست جو ہیں، غریب، مسکین، محتاج، ضرورت مند، تمہارے خادم، تمہارے نوکر، تمہارے زیر دست جو ہیں، یہ دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، آخری کلمات ہیں. تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ جو نادار طبقے کے لوگ ہیں مزدور، مزارے، پیشہ ور لوگ، نائی، موچی، دھوبی، یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ معاشرے کے اندر موجود نہ ہوں تو کوئی انسانی معاشرہ جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا، ترقی نہیں کر سکتا. انہیں اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. پیشہ کرنے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے جو محنت کر کے کماتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد، حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی رعایت میں کچھ لوگوں کو دے دیا ہو. یہ رعایت سے مراد یہی نہیں کہ حکمران اوپر بن کر بیٹھا ہو اور تو جو اس کے عوام ہیں وہ اس کی رعایت ہیں. آپ جہاں کہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ماتحت آپ کی رعایت ہیں. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کسی کی رعایت میں کچھ لوگ دے دے، وہ ان سے مرتے دم تک دھوکہ کرتا رہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. شراکت داروں کے باہمی حقوق اور فرائض، لوگ آپس میں مل کر کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد میں فرماتے ہیں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اکثر حصہ دار، شراکت دار ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر آپس میں باہم مل کر کاروبار اور تجارت ہے تو اس میں معاملات کو، مشترک معاملات کو، سچائی، دیانتداری، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خائی اور معاملات کو بالکل صاف ستھرا رکھ کر، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کر کے ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے. دوسرے کا حق نہیں مارنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اس کی بڑی سخت جوابدہی کرنی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبہ فاذا خانہ خرجت من بینہما وجاء الشیطان، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں مل کر کام کاروبار شراکت داری کرتے ہیں تو میں تیسرا ان کے درمیان معاونت کرتا ہوں، ان کی اللہ معاونت کرتا ہے، ان کی اللہ ان کے اندر خیر و برکت پیدا کرتا ہے. فرمایا، مالم یخن احدہما صاحبہ، اس وقت تک جب تک ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے. فاذا خانہ، جب ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، خرجت من بینہما وجاء الشیطان، میں ان کے درمیان سے ہٹ جاتا ہوں اور میری جگہ شیطان آ جاتا ہے. پھر اختلافات، انتشار، لڑائی، جھگڑے اور فساد پیدا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپس میں مل کر اگر کام کاروبار کیا جائے تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو جہاں پہ مالکوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے نوکروں سے اچھا برتاؤ کریں، ان کو اچھا کھلائیں اور ان کے حقوق ادا کریں، وہاں مزدور اور نوکر کو بھی چاہیے کہ مالک کے ساتھ خیرخواہی کر بھی یا اختیار کرے، بددیانتی نہ کرے، خیانت نہ کرے، چوری نہ کرے، اور دوسرے ہیلوں بانوں سے جو ہے وہ مالک کو نقصان نہ پہنچائے. اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اگر وہ بدیانتی اور خیانت کرے گا، کام چوری کرے گا، تو اس کے لیے اس کا رزق حرام ہے. یعنی مالک زیادتی کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے، لیکن اگر یہ مزدور اور نوکر زیادتی کرے گا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جواب دہی کرنی پڑے گی. اس طرح حکمرانوں اور رعایا کے باہمی حقوق ہیں. حکمرانوں پر رعایا کے حقوق یہ ہیں کہ حکمران لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کریں، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کریں اور ان کے علاج معالجے کا انتظام کریں، خوراک اور رائش ان کو مہیا کریں، ملازمتوں اور کاروبار کے مواقع ان کو فراہم کریں، اور جو ان کی رعایت کے اندر عوام میں معذور، کمزور، لاوارث لوگ ہوں ان کی دیکھ بھال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں. یہ نہیں کہ ایک مسلمان معاشرے کے اندر ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پھیلاتے اور روتے ہوئے نظر آئیں، بلکہ ان کی کفالت کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھوکا مر گیا تو مجھے اس کی اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. آج حکمران اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں اور لوگ بھوک سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے پورے پورے خاندانوں کو جو ہے وہ ذبح کر ڈالتے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن حکمرانوں کے خزانے جو ہیں وہ، ان کی تجوریاں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، ان کے بینک بیلنس کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ ہے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، اور جس قدر اس نے دھوکہ کیا ہوگا اسی قدر اس کا جھنڈا اونچا اٹھایا جائے گا۔ خبردار، جو امیر اپنی رعایا سے دھوکہ کرے اس سے بڑا دھوکہ باز کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشروں، مسلمان معاشروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، سب باتیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ پھر رعایا پر حکمرانوں کے حقوق کیا ہیں، یعنی عوام پر کیا حقوق ہیں حکمرانوں کے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ معروف میں ان کی اطاعت کی جائے، اور نصیحت اور خیرخائی ان سے کی جائے، عادل اور منصف ہوں تو ان کے حق میں دعائیں کی جائیں۔ بدترین حکمران وہ ہیں جن کے اوپر عوام لانتیں بھیجتے ہیں اور ان سے تنگ ہیں، اور زبردستی مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کو جنت سے محرومی کی بشارت سنائی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے باہمی حقوق اور فرائض میں چند چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، پڑوسیوں کے حقوق، اور اس کے بعد عام مسلمانوں کے باہمی حقوق، آجر و اجیر کے حقوق، اور حکمرانوں اور رعایا کے حقوق۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں جن کا ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں والا رویہ ہے کہ مسلمان دوسرے کی گردن کاٹے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کام کس طریقے سے ہو رہا ہے کہ مسلمان مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے۔ ایک متفق علیہ حدیث ہے، جب دو مسلمان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو وہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ایک شخص دوسرے کو قتل کرتا ہے تو وہ دونوں جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مقتول کیوں جہنم میں داخل ہوگا؟ فرمایا، وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنا چاہتا تھا، یہ بات الگ ہے کہ دوسرے کا وار کام کر گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، ایک قتل ہو گیا، فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی کسی مسلمان کو عمدن قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ غضبناک ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، اور اس اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فرمایا سورہ مائدہ میں، جس نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو یہ قتل و غارت گری آج جو ہمارے معاشرے میں ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کس طرح اللہ نے اس پہ جہنم کی وعید سنائی ہے، سخت سزا کی وعید سنائی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہیں۔ جو فرائض مجھ پر عائد ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، ملت کی طرف سے، قوم کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے، میں ان فرائض کو اگر ادا کروں تو دوسروں کے حقوق ان کو خود بخود مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ اس کے مطابق عمل کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔